وَلَقَدْ بَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے یہود و نصارہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ان لوگوں کی طرف ہے جیسے حبشہ کے عیسائیوں کی طرف، جن تک یہ پیغام پہنچا اور وہ فوراً ہی اس کو مان گئے. اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے حق کو پہچان کر پھر ماننے میں دیر نہیں لگائی. ان کا حال یہ ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے، یعنی قرآن ان کو سنایا جاتا ہے، آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. یہاں بھی اشارہ کس کی طرف ہے؟ حبشہ کے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے حضرت جعفر کی زبان سے سورت مریم سنی اور فوراً ہی ایمان لے آئے. اور پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد جو تھا وہاں سے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے معاملات کی تحقیق کرنے کے لیے، مسلمانوں کے وہاں ہجرت کر کے جانے کے بعد. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات آ کر کیے، جب آپ نے ان کے جواب دیے تو وہ فوراً پہچان گئے کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ پر ایمان لے آئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو شخص بھی حق کو پہچانے گا، ایمان لائے گا، اس کے راستے میں مشکلات ضرور آئیں گی. یہ اس دور میں بھی ہوا اور آج بھی ہوتا ہے. جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ راستہ اس کے لیے پھر پھولوں کی سیج بن جاتا ہے. وہ راستہ اس کے لیے بعض اوقات کانٹوں بھرا ہوتا ہے، لیکن ساتھ اجر بھی دگنا ہوتا ہے. کیونکہ صاف احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہے جن کو دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس شخص کے لیے دگنا اجر ہے. قرآن پاک میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اجر کی وجہ بتائی گئی کہ بنا صبر، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اجر پانے کے لیے. اور دگنا اجر پانے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے تمام لوگ جو دین کی خاطر قربانی کرے، اگر وہ کچھ مشکلات اپنے سامنے پائے تو صبر سے کام لے. اور پھر ان کی کچھ اور خوبیاں بتائی گئی کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، یعنی اسلام کے راستے میں پھر وہ مالی قربانیاں بھی کرتے ہیں. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر دعوت کی خبریں وہاں پر پہنچی تو 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا. قریش کے بہت سے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دل کھڑے ہو گئے. جب وہ لوگ آ کے مل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قریش کے لوگ گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا. پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھی. قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا پکڑا اور انہیں سخت ملامت کی کہ تم بڑے نامراد لوگ ہو، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، اور تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے. تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا. یعنی طرح طرح کی ملامت شروع کر دی ان لوگوں کو، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ سلام ہے بھائی تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو اور تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے. یعنی وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے، اسی لیے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. کہ دین کی طرف آنے کے بعد جب ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو اس پر جھنجھلاتے نہیں، اس پر بدمزاجی سے کام نہیں لیتے، بلکہ احسن طریقے سے ان کو دور کرتے ہیں. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر ان سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم، سلام ہو تم کو، لا نبتغی جاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی ہم ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. جاہلوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں جاہلوں کے طریقے کی بات کی گئی. جاہلوں کا طریقہ نمبر ایک تو وہ تھا جو ابو جہل نے اختیار کیا، اسی لیے تو اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ حق کو پہچان گئے ہیں ان کو بہکانے کی کوشش کی. دوسرا یہ کہ بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا اور بحث مباحثہ کرنا، آرگیومنٹ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اس جھگڑے میں حصہ نہیں لینا چاہتے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جسے آپ چاہتے ہوں، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں، اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یعنی حد سے ان کو بھی نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں مانتے؟ اپنی سرداری کے جانے سے اور دنیا میں آنے والی چند مشکلات کے ڈر سے. اولم نمکن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آ رہے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اس سے پہلے اگر ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تو تمہیں اسلام قبول کر کے رزق دانے کا خوف کیوں ہے؟ یعنی پہلے بھی تو دینے والے ہم ہیں، کیا اسلام کو قبول کرنے اور حق کو قبول کرنے پر تمہیں نہ دیں گے؟ لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے ہے، اور اگر وہ کوششیں مختلف ہو گئی تو شاید رزق کے دروازے بند ہو جائیں. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، جنہیں اپنی دنیا کی ترقی اور خوشحالی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، کیا کچھ دیا گیا ہے اور کتنا کچھ دیا گیا ہے، بہت کچھ، انگنت. ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی بلانگنگز کی فہرست بنانے لگے تو تھک جائے جو کچھ اس کے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، فرمایا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ سب یہی رہ جانا ہے، اور اس کی زینت ہے، اس کی رونق ہے. مثلا لباس، لباس ہمارے لیے ایک باعث زینت ہے، ہم اسے پہن کے خوشی محسوس کرتے ہیں، بعض وقت اترانے بھی لگتے ہیں کہ ہمارا دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو بتانے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. لیکن انسان یاد رکھے کہ جو کچھ بھی اس کو ملا ہے، جو کچھ بھی، یہ صرف دنیا کے لیے ہے، یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، اور اس سے دنیا کی رونق تو مل سکتی ہے لیکن آخرت میں تو وہ ہے جو تم آخرت کے لیے قربان کر دو. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، کیا کہ تم اللہ کی راہ میں دو تمہیں اور دیا جائے گا، تم قربان کرو، تمہاری قربانی کا بہترین بدلہ تم کو ملے گا. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن وہ اس کو مل بھی جائے، وعدہ پورا ہو جائے اس کے ساتھ. اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان تو بہت کچھ ہے لیکن اس نے اپنی آخرت کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کیا، تو آخرت میں اس کے لیے سزا ہی سزا ہو. فرمایا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، یعنی میرے سوا جن پہ تم بھروسہ کرتے تھے، جن کو تم مدد کے لیے پکارتے تھے. یہ قول جن پہ چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکیں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ وقت شدید گھبراہٹ کا وقت ہوگا. اب دیکھیں کہ جب بھی آپ پینک ہوتے ہیں، کوئی شدید گھبراہٹ کا وقت ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں سوچتا. تو دنیا میں اگر انسان بعض اوقات صحیح فیصلہ کرنا بھول جاتا ہے تو قیامت کے دن صحیح جواب دینا اس کو کہاں یاد ہوگا اگر دنیا میں اس نے اپنا درجہ عمل درست نہ کیا. ہاں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس صرف سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. ان سے کہیے ابھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رازداری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اب دیکھیں کہ رات کو دن میں بدلنا اور دن کو رات میں بدلنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ صرف ایک رات کے اندر کتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ شام کے وقت آپ سورج کو ایک طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، نیچے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ دوسری طرف سے بالکل اپوزٹ سائڈ یا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن سے وہ اٹھ رہا ہوتا ہے. نا حیرت کی بات، کون ہے جو یہ کر رہا ہے کہ اس سورج کو واپس اس جگہ سے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ ہمیں تو نظر بھی نہیں آتا سورج ہے کہاں. ساری دنیا میں مل کر اس کو پکڑنا چاہے اور واپس پھیرنا چاہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. سمجھنے والے، عقل رکھنے والے کیا اس بات سے سمجھ نہیں سکتے کہ اصل مالک کون ہے، خالق کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا، اور ان 70 لوگوں میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب کیا تھا. اس کے علاوہ یعنی دینی علم کے علاوہ وہ معاشی تدبیروں کا بڑا عالم تھا، اور دولت کمانا، اس کو اکٹھا کرنا، اس کو مینج کرنا، اس کو سنبھالنا، اس میں وہ بہت ہوشیار تھا. دین اور دنیا کا اتنا زبردست علم رکھنے کے باوجود اس کا دماغ چل گیا اور وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا اور اپنی ہی قوم کے خلاف ہو گیا، اور مصریوں کے ساتھ مل گیا.
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة بالعصبة أولي القوة.
ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اتنی دولت کو سنبھالنا تو آسان کام نہیں ہے کہ جس کے صرف خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط جماعت اٹھائے. تو کہتے ہیں کہ اونٹوں کی جماعت تھی. مثلاً آپ گھر سے آئے ہیں تو سکتا آپ کے طرف میں بھی کہیں نہ کہیں کہ کوئی شادی ہو, کوئی گھر کی ہو, کوئی کسی الماری کی ہو, کوئی کسی اور خزانے کی ہو, اور وہ ساری آپ کے ایک پرس میں آ جاتی. تو کہا یہ کہ کسی شخص کے پاس اتنی دولت اور اتنے خزانے ہوں کہ صرف اس کی چابیاں, دولت تو آپ سوچ سکتے کتنی ہوگی, صرف چابیاں کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا تھا, اس کے اپنے بیگ میں نہیں رکھی جا سکتی تھی, اونٹوں پہ لاد کے ساتھ چلتی تھی اس کی, اتنا زیادہ مالدار شخص تھا. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پوری نہ جا, اللہ پورنے والوں کو پسند نہیں کرتا, یعنی مال کی وجہ سے تکبر اچھا نہیں ہوتا, جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر, یعنی اسے صرف دنیا کی زینت نہ بنا آخرت کا سرمایہ بھی بنا, اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. یہ ہے درست تعلیم مال کے بارے میں, اور اس کی قوم کے لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس کو سمجھایا تھا. یہ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. زمین کا فساد کب ہوتا ہے؟ جب اہل زمین کے حق ادا نہیں کیے جاتے, جب انسانوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا ہے, یہ تو میرا اپنا کمال ہے, میری قابلیت ہے, میں نے جو کچھ پایا ہے اپنے حق کے طور پر پایا, اپنی محنت کے سلے میں پایا ہے. یا پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے دیا ہے تو میرے اوصاف اور میری کچھ صفات کی وجہ سے مجھے دیا ہے, اور اس میں بڑی صفت میرا علم ہے, یعنی میری علم کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. تو یہ بھی ایک, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ صرف اس کی کوششوں سے سب کچھ ہوا ہے. نہیں, انسان کی ضرورت کیا ہے کہ وہ کوشش کرے, انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کوشش کرے, لیکن کبھی بھی صرف اپنی کوشش کو سب کچھ نہ سمجھے. انسان کی کوشش کے ساتھ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور اذن شامل نہیں ہوتا, بڑی سے بڑی کوشش بھی ضائع ہو جاتی ہے, بیکار ہو سکتی ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ہوتا, کائنات کا تعاون ہوتا ہے انسان کے ساتھ. سورج تعاون کرتا ہے, رات اور دن تعاون کرتے ہیں, زمین کی بے شمار نعمتیں انسان کے ساتھ تعاون کرتی, جب انسان کچھ بنانے کے لائق ہوتا ہے, کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے, کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا. لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ بہت سی چیزوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. مثلاً اگر آپ کھانا ہی پکانا چاہیں اور آگ آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے, آپ جلائیں اور وہ بجھ جائے, کیا پکائیں گے آپ؟ اگر مثال کے طور پر گوشت پکا رہے ہیں آپ اور جانور آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے, وہ اس میں سے پھر اٹھ کے باہر بھاگ جائے, چکن آپ بنا رہے ہیں, روسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے, ہمارے بس میں کیا ہے, اس کو اس کے اذن سے یہ سب ہو رہا ہے, اس نے ایسے اصول اور قوانین بنائے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری خدمت کرے. اگر بھیڑ بکری بچھڑے چیتے کی طرح ہوتی تو ہم نے تو کوئی ایسا نہ کھا سکتا, بلکہ الٹا وہ ہم کو کھا جاتے. اس لیے کبھی بھی انسان کچھ بھی کرے تو ہمیشہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے, اور کبھی یہ نہ کہے کہ میری قابلیت اور ذہانت اور علم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. علم اور ذہانت اس وقت کارآمد اور مفید ہوتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے اور کوئی محنت اور کوشش نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے. نہیں, کچھ کام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ ڈالے ہیں کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا, لیکن پہلا قدم تم کو اٹھانا ہوگا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ, اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا, لیکن کس کی؟ جو اس کی مدد کرے گا. اگر ہم نہیں اٹھتے, ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم کوشش نہیں کرتے, تو وہ بھی تو مدد نہیں کرتا. کوشش شرط ہے, لیکن کوشش ایک پہلو ہے اور دوسرا اللہ کی مدد ہے. جب تک وہ نہ آئے کوشش کچھ نہیں کرتی. بہرحال اس کو یہ تکبر ہو گیا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے؟ تم سے پہلے تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں، لیکن وہ پھر اپنے آپ کو باقی کیوں نہ رکھ سکے؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا۔ عموماً لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جب دولت آ جاتی ہے تو اس کی نمائش کے لیے پھر طرح طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں شادیوں کی شکل میں اور بہت سے طریقے ہیں کہ جس سے دولت کی نمائش ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ دولت بری چیز نہیں، دولت کا استعمال بری چیز نہیں، لیکن دولت کی نمائش بری چیز ہے، اور خاص طور پر وہ نمائش جس کے ذریعے انسان کو اپنی بڑائی جتانا مقصود ہو۔ اب کیا ہوا کہ وہ اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنی زیرت کے ساتھ اپنے قوم میں نکلا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ دنیا کے چاہنے والوں کو وہ رونق بہت اچھی لگی اور وہ خسرہ پریاس کا شکار ہو گئے، غمگین ہو گئے، کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ یاد رکھیے، دنیا کی محبت غم دیتی ہے، دلوں میں غم دنیا کی محبت سے آتا ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی غم زیادہ ہوگا، اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم کی شدت کم کرے تو دنیا کی محبت کم کرے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا سے محبت ہر خطا، ہر غلطی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جہاں غلطی ہوگی آپ انالائز کریں، توجہ کریں کہ کس وجہ سے، آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوگی۔ اسی کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی کی وجہ سے غلط بیانی کرتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان لوگوں کا حق مارتا ہے، بہت کچھ اس بنا پر ہوتا ہے۔ اب یہ ان لوگوں نے جب اس کی رونق اور وہ چال ڈال دیکھی، کہنے لگے یا علی تلنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں وہ کیوں نہیں ملا جو قارون کے پاس ہے؟ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیبے والا ہے، بہت حظ ہے اس کا۔ ہر دور کے لوگوں کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ خوش قسمت انسان اسی کو بس سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، حالانکہ بعض اوقات مال کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی دنیا میں۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ، یہ کیا بات کر رہے ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ بھی نصیحت کرنے والے اہل علم تھے اور قارون بھی بڑا عالم تھا، لیکن ایک نے اپنے علم کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور دوسرے اپنے علم کی وجہ سے صحیح راہ پا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محض علم ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ پھر انسان کے پاس اللہ کی وہ توفیق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حقیقت کو پہچان پائے۔ یعنی ایک کا علم اس کو خسارے میں مبتلا کر رہا ہے اور دوسرے کا علم اس کو صحیح نتیجے تک پہنچا رہا ہے۔ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے، تم ایک ذرا سی چیز دیکھ کے اسی کو پھسل گئے ہو، اسی کو غم کھانے لگے ہو، قارون کی دولت دیکھ کے اس کو تم آئیڈیلائز کر رہے ہو، اس جیسا بننا چاہ رہے ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی کی قدر و قیمت اس استعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا نہ تمہارے مال دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ تو تمہارے دل دیکھتا اور تمہارے عمل اور کوششیں دیکھتا ہے۔ اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ صبر کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا، لالچ اور حرص کو چھوڑ کر اصول پر قائم رہنا، صداقت اور دیانت پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تکبر سے اپنا اظہار لٹکائے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا، اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔
یعنی اس کا متکبرانہ رویہ اللہ کو پسند آیا، اس لیے اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ تکبر کا علم کا ہو یا دولت کا، دونوں ہی ناپسندیدہ ہے۔ فما کان له من فئه ينصرونه من دون الله، اتنی دولت کے باوجود بھی کوئی گروہ، کوئی اس کا جتھا، کوئی اس کی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ سے بچا سکتی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مال و دولت زیادہ ہو تو لوگوں کی بھیڑ بھی بہت اکٹھی ہو جاتی، لیکن جب مصیبت آئے تو ایسے سب لوگ جو محض دولت کی وجہ سے دوست بنے ہوتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں، اور نہ خود وہ اپنی مدد آپ کر سکا، سارا تکبر جاتا رہا، سارا علم چلا گیا اس کا۔ وہ کہتا تھا میرے علم کی وجہ سے ملا، آج علم کیوں نہیں آیا اس کو بچانے۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے، کل تک جو اس کو آئیڈیلائز کر رہے تھے اس جیسا بننے کی خواہش کرتے تھے آج ان کو سمجھ آ گئی۔ کہنے لگے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لتا تلا دیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اب کہنے لگے شکر ہے ہم جیسے نہیں ہوئے ورنہ انجام بھی اس جیسا ہوتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلا نہیں پایا کرتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، آروم معروف اصطلاحی معنوں میں کافر نہیں تھا، قوم موسیٰ بنی اسرائیل کا فرد تھا، وقت کا مسلمان تھا، لیکن اس کے عمل کافرانہ تھے، اس لیے اس کو یہاں کافرون سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ آخرت کو پانے کے لیے کیا کوالٹی چاہیے؟ زمین میں بڑا بننے کی خواہش نہ ہو، ہاں اللہ کسی بھی طرح بڑائی دے دے تو اس کا حق ادا کیا جائے، شکر ادا کیا جائے، لیکن بڑائی کے طلبگار اور تکبر کے طلبگار ہونا یہ خسارے ہی خسارے کا سبب ہے۔ اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی والوں ہی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنات فله خير منها، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے۔ ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے، یعنی ان کو بڑھا کر ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا، برائی کو بدلے میں بڑھایا نہیں جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقین جانئے کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، ایک معاد کی طرف پھیرنے والا ہے۔ معاد کہتے ہیں اس مقام یا جگہ کو جس کی طرف آخر کار انسان کو پلٹنا ہو، یعنی جو آپ کے لیے اللہ نے بلند مقام رکھا ہے اللہ اس تک آپ کو پہنچائے گا۔ وقتی طور پر جو مشکلات آ رہی ہیں ان پر صبر کرتے رہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کا ہے فیصلہ، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔